الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم دوسری پڑھ لیجئے سب حضرات اللہ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ستمبر کا پہلا ہفتہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے. 4 ستمبر کو ہر سال دنیا بھر میں یوم حجاب کے طور پر منایا جاتا ہے اور دنیا بھر کی خواتین اور خصوصاً مسلمان خواتین کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کی عزت ناموس شرم و حیا ان کے وقار اور متانت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حجاب کے ان احکام کی پابندی کریں جو قرآن و سنت میں ان کے لیے دیے گئے ہیں. 6 ستمبر پاکستان کے تمام باسیوں کے لیے اس حوالے سے اہم ہے کہ پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا اور افواج پاکستان نے پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دیں, دشمن کے عزائم کو ناکام بناتے ہوئے ملکی اور جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کیا. سات ستمبر اس حوالے سے اہم ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر مسلمانوں کی نظریاتی سرحدوں کو محفوظ کیا اور عقیدہ ختم نبوت جو دین کی اساس ہے اس پر حملہ آور مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے فالوورز کو اپنی نظریاتی سرحدوں سے خارج کیا. تیس جون کو قومی اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد پیش ہوئی جس پر غور کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا. پھر 24 جولائی 1974 کو وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ قومی اسمبلی متفقہ طور پر جو فیصلہ کرے گی حکومت اسے منظور کرے گی. پھر 5 اور 6 ستمبر کو اٹارنی جنرل یحیی بختیار صاحب نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی اور مزائی گروپس پر جرا کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کیا، اور 90 دن کی شب و روز کی بحث و تمہیز کے بعد 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس وقت کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب، جو چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی جو متفقہ طور پر منظور ہوئی، اور یوں قادیانیوں کے دونوں گروہ، لاہوری اور قادیانی، دونوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 5 اگست سے 23 اگست تک 11 دن مسلسل مرزا ناصر، جو اس وقت قادیانیوں کے نمائندہ تھے اور بقول ان کے خلیفہ تھے، 11 دن انہیں اسمبلی میں صفائی کا موقع دیا گیا اور ان پر بحث ہوئی۔ اسی طرح 27 28 اگست 2 دنوں میں مسلسل قادیانیوں کا جو لاہوری گروپ ہے اس کے بارے میں بحث ہوئی اور ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں، لیکن اس تمام تر کوشش کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ قادیانی روز اول سے مسلمانوں کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں، یعنی دنیا میں یہ ایک الگ ایک گروہ ایسا ہے، اس بات پر ذرا توجہ دیجئے، دنیا میں عیسائی خود کو عیسائی تسلیم کرتے ہیں، یہودی خود کو یہودی مانتے ہیں، ہندو خود کو ہندو تسلیم کرتے ہیں، سکھ خود کو سکھ تسلیم کرتے ہیں، اور ہمیں مسلمان مانتے ہیں۔ دنیا میں واحد ایک گروہ قادیانیوں کا ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے اور ہمیں کافر کہتا ہے، اور یہ ان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ امت مسلمہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ابتدا سے ہی یہ رائے قائم کی ہوئی ہے اور معلوم ہے اور مسلم ہے اور تسلیم شدہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو حتمی اور کامل اکمل تسلیم نہیں کرتا اور آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ یقیناً قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا منکر ہے، اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا، چونکہ یہ بڑا حساس سا موضوع ہے اور اس بارے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں میں موجود ہیں اور وہ غلط فہمیاں نکلنی چاہیے۔ ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مولوی حضرات کا پیدا کردہ ایک مسئلہ ہے اور یہ ایک گروہ ہے، فرقہ ہے مسلمانوں کا، اور یہ جذباتی فیصلے کرتے رہتے ہیں اور ان کو کافر کہتے رہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ایسا نہیں ہے۔ قادیانیوں کے کافر ہونے کے بارے میں علماء امت کی صرف رائے نہیں ہے، بلکہ ملک کی عدالتوں نے، پاکستان کی معتبر عدالتوں نے پوری بحث و تمہیز کے بعد اور دلائل سننے اور ان کے جواب کے تمام تر تقاضے پورے کرنے کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ 7 فروری 1935 کو 7 फरवरी 1935 एक जज मोहतरम मोहम्मद अकबर खान साहब, डिस्ट्रिक्ट जज जिला बहावलपुर, उनके यहां मुकदमा आया। एक लड़की का निकाह कादियानी के साथ हुआ और ये बहावलपुर का फैसला पाकिस्तान बनने से पहले बहुत तारीखी फैसला है। इस मुकदमे में बर्रे सगीर के बड़े जलीलुल कदर उलमा पेश हुए और बहुत गौर फिक्र और तमाम तर तकाजे पूरे करने के बाद मोहम्मद अकबर खान साहब ने यह फैसला किया कि कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज है। यह पहला फैसला है। फिर 25 मार्च 1954 को मियां मोहम्मद सलीम साहब, सीनियर जज, सिविल सीनियर जज रावलपिंडी, उन्होंने अपने फैसले में कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया। फिर 3 जून 1955 को शेख मोहम्मद अकबर, एडिशनल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रावलपिंडी ने अपने अदालती फैसले में मिर्जाइयों को काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया। फिर 22 मार्च 1969 को शेख मोहम्मद रफीक गोरीजा, सिविल जज फैमिली कोर्ट ने फैसला दिया कि मिर्जाई खा कादियानी हो या लाहौरी हो, गैर मुस्लिम है। फिर 13 जून 1970 को सिविल जज समारो जेम्स आबाद, जिला मीरपुर ने अपने फैसले में मिर्जाइयों को दारे इस्लाम से खारिज करा दिया। फिर 1972 में मलिक अहमद खान साहब, कमिश्नर बहावलपुर, उन्होंने फैसला दिया कि मिर्जाई उम्मत मुस्लिमा से बिल्कुल अलग एक गिरोह है। फिर 1972 में चौधरी मोहम्मद नसीम साहब, सिविल जज रहीम यार खान ने पूरा मुकदमा सुनने के बाद यह फैसला दिया कि मुसलमान आबादियों में कादियानियों को तबलीग करने या इबादतगाह बनाने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि ये गैर मुस्लिम है। फिर 22 अप्रैल 1973 को आजाद कश्मीर की असेंबली ने मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम अकलियत करार देने की करारदाद पास की। फिर 19 जून 1974 को सूबे सरहद की असेंबली ने मुत्तफका तौर पर एक करारदाद पास की कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया जाए। बिल आखिर 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट ने मिर्जा नासिर, जो कादियानियत का नुमाइंदा था, उसके 11 रोजा बयानात सुनने के बाद और तमाम तर बहसो तमहीस के बाद दूसरी आईनी तरमीम के जरिए कादियानियों को उनके कुफरिया अकायद की बिना पर आईन के आर्टिकल 106 और आर्टिकल 260 की जैली शिक नंबर 3 के तहत गैर मुस्लिम करार दिया। यह तफसील मैंने इसलिए अर्ज की है कि हमारे यहां एक ऐसा शख्स जो कादियानियत से पूरी तरह आगाह नहीं है, वो ये समझता है कि शायद ये मौलवी हजरात का खड़ा किया हुआ मसला है और अवामी सतह पर या कानूनी सतह पर इसकी कोई हैसियत नहीं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे ये चाहूंगा कि इस बात को अच्छी तरह से जहन में रखिए कि अकीदा खत्म नबूवत दीन इस्लाम का असासी और बुनियादी अकीदा है और दीन की तमाम तर इमारत इस अकीदे पर कायम है। अगर इस अकीदे को दरमियान से निकालते हैं تو دین اسلام کی اور قرآن اور حدیث کی تمام تر حیثیت بالکل زیرو ہو کر رہ جاتی ہے. قرآن میں اس بات کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں وضاحت کو اس حدیث سے شروع کروں کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الانبیاء مئت الف و اربع و عشرین الفا. انبیاء علیہ الصلات و تسلیمات 124,000 تشریف لائے. وکان الرسل 15,300 رجل. اور ان انبیاء میں سے 315 رسول مبعوث ہوئے. اولہم آدم وآخرہم محمد. ان میں سے پہلے آدم ہیں اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی 100 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 210 احادیث. قرآن کریم کی 100 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے. احادیث ایسی ہیں جن میں کسی نہ کسی انداز میں لفظ خاتم النبیین یا اس کا مفہوم مذکور ہے. 136 آیات واضح طور پر ایسی ہیں جن میں لا نبی بعدی کے الفاظ آئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. 76 احادیث ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو عقیدہ ختم نبوت کسی نہ کسی انداز میں مذکور ہے. گویا 100 آیات اور 210 احادیث ایسی ہیں جن میں امت مسلمہ کا یہ اجماعی اور متفقہ عقیدہ سامنے آیا ہے اور مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت اور وحی الہی کے جاری رہنے کا سلسلہ مطلقاً ختم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی ذلی یعنی زیر سایہ یا بروزی یا تشریعی صاحب شریعت یا غیر تشریعی شریعت لیے بغیر آنے والا مجازی یا لغوی معنی کے مطابق کسی بھی قسم کا کوئی نبی بحیثیت نبی اور رسول ہرگز نہیں آیا. یہ میرا اور آپ کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے. اگر امت مسلمہ میں یا غیر مسلمہ میں کوئی فرد ایسا دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے یا اللہ کا رسول ہے اور اس پر وحی آتی ہے تو کجا یہ کہ اسے نبی مانا جائے اسے مسلمان ماننا بھی درست نہیں. ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے چونکہ وہ قرآن کریم کی 100 آیات کا انکار کر رہا ہے. وہ غیر مسلم ہے, کافر ہے, بلکہ بعض صورتوں میں مرتد ہے کیونکہ اس نے قرآن کریم, احادیث نبویہ اور اجماع صحابہ اور تابعین اور امت مسلمہ کے متفقہ عقیدے سے انحراف کیا. ذرا غور کیجئے, قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ طیب و طاہر فوت ہو چکے تھے اور تیسرے بیٹے ابراہیم پیدا نہیں ہوئے تھے. اعلان کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, سلسلے انبیاء کو ختم کرنے والے. اور خاتم النبیین کے معنی کسی قادیانی کے لغت میں مذکور معنی کو ہم تسلیم اس لیے نہیں کریں گے کہ خاتم النبیین کے معنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الانبیاء متعین کیے. جیسے الفاظ وحی کو بیان کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا, بالکل اسی طرح الفاظ وحی کی مراد اور مفہوم متعین کرنا اور واضح کرنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, خاتم النبیین کا معنی خود بیان کیا, فرمایا فضلت علی الانبیاء بست, اللہ تعالی نے مجھے دیگر انبیاء علیہ السلام پر چھ وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے. اعطی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ میں چھوٹا سا جملہ کہوں اس میں معانی کا سمندر بند ہوتا. ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر, اور مجھے اللہ نے یہ امتیاز بخشا ہے کہ میرا لشکر چلتا ہے مہینے بھر کی مسافت پر, اس کا رعب لوگوں پر پڑتا چلا جاتا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ, غنیمتوں کو میرے لیے حلال کیا گیا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا, اور زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا ہے بشرطے کہ ناپاکی اس پر موجود نہ ہو, اور مسجد بنا دیا گیا ہے کہ جہاں چاہے میری امت نماز پڑھ سکتی ہے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اور میری نبوت اور رسالت کو آفاقی اور یونیورسل بنایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر اور رسول اور نبی بن کر مبعوث ہوئے ہیں, تو ان کی نبوت اور رسالت کے کامل ہونے کے بعد مزید کسی نبی اور رسول کی کیا ضرورت ہے. وخدم بی النبیون, یہ الفاظ ہیں, اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دیا گیا ہے, ختم کر دیا گیا ہے. ایک اور طویل حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم, میں نبیوں میں سے سب سے آخر میں آیا ہوں اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت. اور حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الرسالت والنبوت, اب ذرا خاتم النبیین کے معنی جو حضور نے متعین کیے ہیں ان کو سمجھیے, ان الرسالت والنبوت قد انقطعت, رسالت اور نبوت اب میرے بعد منقطع ہو گئی ہے, کٹ لگ گیا ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی, میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کو ہمیں ذہن میں بٹھانا چاہیے, حضور نے فرمایا, لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون كلهم يزعم انه نبي, لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے دجال اور کذاب کئی جھوٹے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں. وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اور میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. 64 صحابہ نے ختم نبوت کے یہی معنی بیان کیے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا. 93 صحابہ کے نام صراحت کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنے ارشادات میں ذکر کیا، اور قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کیا ہے. یہ آیت حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جمعے کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما ہونے سے 81 دن پہلے نازل ہوئی. اس کے بعد حلت اور حرمت کا کوئی حکم نیا نازل نہیں ہوا. اس آیت کے سامنے آ جانے کے بعد اب کوئی گنجائش یہ نہیں رہتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کامل لائے ہیں اور شریعت کامل لائے ہیں، اس کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت ہو یا کسی اور وحی کی اور دین کی ضرورت ہو. اس آیت میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین اس امت کے لیے ایسا کامل کر دیا ہے کہ قیامت تک کسی نئے دین یا نئے نبی کی رہبری کی ضرورت نہیں رہی. اس دین میں عقائد، اعمال، اخلاق، حکومت اور سیاست، شخصی اور اجتماعی آداب، حلال اور حرام کے قوانین، معاشیات اور آخرت کے اصول اتنے واضح طور پر متعین کر دیے گئے ہیں کہ جن پر چل کر دنیاوی اور اخروی فلاح حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. لہذا اب اس کے بعد کون سی شریعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلہا ونہارہا سواء، میں تمہارے پاس ایک ایسی روشن شریعت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں ایسے ہی روشن ہیں جیسے دن روشن ہوتے ہیں، یعنی پوری طرح روشن. اب ذرا غور کیجئے، علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت میں یہ بات لکھی ہے کہ ھذا اکبر نعم اللہ تعالی علی ھذہ الامہ، یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا انعام ہے. حیث اکمل تعالی لہم دینہم، کہ اللہ نے ان کا دین ان کے لیے مکمل کیا ہے. اور فلا یحتاجون الی دین غیرہ، اس دین کے علاوہ کسی اور دین کے اب یہ محتاج نہیں ہیں. ولا الی نبی غیر نبیہم، اور ان اس اپنے نبی کے بعد کسی اور نبی کے یہ محتاج نہیں رہے. ولہذا جعلہ اللہ خاتم الانبیاء وبعثہ الی الانس والجن، اس لیے اللہ نے حضور کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، اور جیسے انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں ویسے جنوں کی طرف بھی حضور مبعوث ہوئے. اب ایک ہنٹس اور ایک دلیل، جو آسان ترین دلیل جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، میرا اور آپ کا ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اترا ہے اور اس پر جو آپ سے پہلوں کی طرف اترا ہے. وما انزل من قبل کا، جو آپ سے پہلے اترا ہے. قرآن کریم میں پورا قرآن کریم کھول لیجئے، الحمدو سے لے کے بناس تک سارا قرآن پڑھ جائیے، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، کہ جو ایمان لائے اس پر جو آپ کے بعد اترا، اس لیے کہ آپ کے بعد تو اترنے کا سلسلہ ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ نے خطاب فرمایا، وہاں فرمایا قد جاءکم رسل من قبلی بالبین، قل آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھ سے پہلے رسول تشریف لائے معجزات لے کر. سورہ آل عمران میں ہے، سورہ انعام میں ہے، ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے. سورہ نحل میں ہے تاللہ لقد ارسلنا رسلا من قبلک، ہم نے لقد ارسلنا من قبلک الی امم من قبلک، اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں. سورہ انبیاء میں ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے ہیں. سورہ زمر میں ہے ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو آنے والے ہیں ان کی طرف وہی بھیجی. 20 آیات قرآنی میں من قبلک کا لفظ، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کا تذکرہ ہے پورے قرآن کریم میں، من بعد کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. اگر حضور کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا ہوتا تو کہیں قرآن کریم کی کسی ایک آیت میں تو من بعد کا لفظ آتا، اور صحابہ کا اس پر اللہ اکبر، اس کو بھی ذرا سمجھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اس بات پر اجماع ہوا پورے صحابہ کا کہ حضور کے بعد مدعی نبوت کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، ریاست ذمہ دار ہے اس کی کہ اس کے لیے یہ سزا جاری کرے. چنانچہ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب نماز بھی پڑھتا تھا، اس کی جماعت کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، حج کے بھی قائل تھے، قرآن کریم پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اذان جب کہتے تھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، لیکن چونکہ اس نے دعویٰ نبوت کیا اور حضور کو خط لکھا کہ نبوت ہمارے درمیان تقسیم ہونی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو نمائندہ آئے تھے ان کو فرمایا کہ اگر نمائندوں کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی میری شریعت میں تو تمہاری سزا یہ تھی. تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہوا کہ یہ کافر ہیں، اور دفاع عقیدہ ختم نبوت کے لیے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں یمامہ لشکر بھیجا گیا، 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے اور 28,000 مسیلمہ کذاب کے ساتھی قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے. 1200 صحابہ اور تابعین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور مبارک میں اتنے لوگ قربان نہیں ہوئے جتنے کہ عقید ختم نبوت کے دفاع کے لیے قربان. لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی کسی مذہبی جماعت کا یا کسی گروہ کا یا مولوی حضرات کے طبقات کا یا علماء کا محض مسئلہ نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے. اور میں یہ وضاحت کروں، وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قادیانیت کوئی مذہب یا دین نہیں ہے بلکہ یہ ایک سازشی تحریک ہے. قادیانیت برطانوی دور میں بر صغیر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ گروہ پانچ مقاصد حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ نمبر ایک، امت مسلمہ میں انتشار پھیلانا، اتحاد امت کو پارا پارا کرنا، جذبہ جہاد کو ختم کرنا، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال، اور محبت رسول کو امت کے دلوں سے نکالنا، اور برطانوی حکومت کی خیر خواہی کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں بیدار کرنا اور پیدا کرنا، یہ مقاصد تھے بنیادی طور پر اس گروہ کو کھڑا کرنے کے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یا 1840 میں سکھوں کے دور حکومت کے آخری ایام میں بٹالہ کی تحصیل ضلع گرداسپور کے ایک گاؤں قصبہ میں، ایک گاؤں قادیاں ایک قصبہ ہے، وہاں پیدا ہوا، اور 75 سال 6 ماہ 10 دن اس نے عمر پائی ہے، 75 سال 6 ماہ 10 دن اس نے عمر پائی ہے۔ اس کی زندگی کے 3 دور ہیں، اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو ان کا جو لٹریچر ہے اس کے اندر پوشیدہ جو شر ہے اس سے انشاءاللہ آپ بچ رہے ہیں۔ زندگی کے 3 دور ہیں، پہلے دور میں اس نے خود کو مبلغ اسلام کے طور پر ظاہر کیا اور لٹریچر لکھا، براہین احمدیہ نامی ایک کتاب کی 4 جلدیں مسلسل اوپر تلے چھپوائیں، اور یہ کہا کہ میں اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا دفاع کروں گا اور معجزات کے جو ممکنین ہیں ان کا رد اس کتاب میں لکھوں گا۔ مسلسل ہندوستان کے مسلمانوں سے اس کتاب کو چھپوانے کے لیے چندہ مانگا، اور اس زمانے میں 2 لاکھ سے زائد رقم اس کتاب کو چھپوانے کے لیے لوگوں نے، مسلمانوں نے ایک جذبے کے تحت اس کو جمع کرائی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کتاب کی 4 جلدیں شائع ہونے کے بعد 1880 میں اس نے یہ دعویٰ شروع کیا کہ مجھ پر الہام ہونے شروع ہو گئے، مجھ پر الہام ہوتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے میری خاص رہنمائی ہوتی ہے۔ پھر 1882 میں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر 1891 میں یہ کہا کہ میں وہ مسیح موعود ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ آئیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب وہ تو 2 چادریں اوڑے ہوئے آئیں گے زرد رنگ کی، تو کہا کہ ان چادروں سے مراد تو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر والے دھڑ میں ایک نچلے دھڑ میں، اور میرے اندر بھی 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر والے دھڑ میں ہے کہ میں مرگی کا مریض ہوں، اور ایک نچلے دھڑ میں کہ مجھے مسلسل پیشاب آتا ہے اور دن میں 100 مرتبہ مجھے پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایک مینار پر اتریں گے، چنانچہ اس دعوے کے بعد اس مینار کی تعمیر شروع کرائی اور خود دنیا سے چلا گیا، مینار مکمل نہیں ہوا، اس کے بیٹے نے اس مینار کا بعد میں افتتاح کیا۔ خیر 1891 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1899 میں ایک کم 1900 میں ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر لکھا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ فتح کی آیت آخری رکوع،
محمد الرسول اللہ والذین معه شداء الکفار رحماء بینہم, اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی. علماء کیوں چلاتے, علماء نے کیوں اور ان عدالتوں نے کیوں فیصلہ کیا؟ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ صرف مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی اگر کرتا تو پھر بھی یقیناً مجرم تھا, لیکن آگے بڑھ کر نبوت کا دعویٰ کیا. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ لکھا, میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقو بہم, اس آیت کی روشنی میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں. اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے, اور مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا. پھر کچھ اور آگے بڑھا اور تتمہ حقیقت الوحی میں یہ کہا لکھا کہ میں آدم ہوں, میں نوح ہوں, میں داؤد ہوں, میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یہ قادیانیوں کو کے ساتھ اگر کبھی بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں. قادیانی جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہ دھوکہ دیتے ہیں, اس لیے کہ مرزا بشیر احمد, مرزے کا بیٹا بشیر احمد ایم اے, اس نے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158 پر یہ لکھا ہے کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود مرزا قادیانی نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے, جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں سارا وجودی وجودہ نیز من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی و ما رآ, جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا. بس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں, اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. صرف محمد الرسول اللہ ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھنے کا دعویٰ کیا. چنانچہ قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی جو مرزا قادیانی کا شاعر تھا, ظہور الدین اکمل کولیگی گجرات کا رہنے والا, اس نے یہ نظم فریم شدہ نظم مرزا قادیانی کے سامنے پیش کی اور شاباش حاصل کی. نظم کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نظم کے الفاظ ہیں, میں الفاظ کفریہ ہیں اور نقل کفر کفر میں باشد, میں اس لیے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو. کہا غلام احمد رسول اللہ ہے برحق, شرف پایا ہے نوع انس و جامع, محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں, محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں. علماء جو آپ سے کہتے رہتے ہیں اس کی کوئی بنیاد ہے؟ اسی طرح دوسری نظم اس قاضی ظہور الدین اکمل کی ہے اور کیا کہا ہے, جیسے ہم رسول مدنی کہتے ہیں نا, رسول مدنی مدینہ مرورہ کے والے اللہ کے حبیب, کہا پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد ہے, تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدنی, اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی, تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی, انت منی وانا منک خدا فرمائے, میں بتاؤں کیا شان رسول قدنی, آسمان و زمین تو نے بنائے ہیں نئے, تیرے کشفوں پہ ہے ایمان رسول قدنی. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ ساری گفتگو میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ ہوا وہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر کوئی شک رکھتا ہے تو پھر اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ مرزا نے خود کہا کہ جو اس کو نبی نہیں مانتا، ذرا جو نبی اس کو نہیں مانتا اس کے بارے میں کہا کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کر دیا ہے کہ ہر ایک وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں نے تو 1974 میں متفقہ رائے دی، قادیانیوں نے پہلے ایک روز سے یہ کہا کہ قادیانی کو نبی نہ ماننے والے دار اسلام سے خارج، اور کل مسلمان جو مرزا کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے مرزا کا نام بھی نہ سنا وہ کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج۔ اس طرح کی باتیں ایسے شخص نے کی ہیں، میں حیران ہوں اس شخص کے، ایسے شخص نے یہ دعوے کیے ہیں کہ جس کے دعوے اکثر جھوٹ ثابت ہوئے۔ اب دو باتیں سمجھیے، ایک یہ کہ جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں سب سچے، ان کی ہر بات سچی، اور دوسرے یہ کہ کوئی نبی تدریجاً نبی نہیں بنا، سٹیپ بائی سٹیپ، کہ پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہو، پھر ملہم ہونے کا دعویٰ کیا ہو، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہو، پھر نبی بنا ہو۔ یہ تاریخ انسانی میں پہلا شخص ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ تدریجاً اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جھوٹا کتنا، جھوٹا کتنا، جھوٹا اتنا کہ 1891 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا، تو امرتسر کے مولانا ثناء اللہ امرتسری، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور غریق رحمت فرمائے، انہوں نے اس کا رد کیا اور علماء نے بھی رد کیا، انہوں نے رد کیا۔ 5 اپریل 1907 کو مرزا نے ایک اشتہار شائع کیا اور یہ کہا کہ سن لو، یہ ثناء اللہ امرتسری میرا مخالف ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے پہلے ہلاک ہوگا اور مر جائے گا، اور اگر نہ مرا، مجھ سے پہلے نہ مرا، تو میں جھوٹا اور یہ سچا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں ہلاک ہوا، 26 مئی 1908 کو برانڈس روڈ لاہور کی احمدیہ بلڈنگ میں مرا، اور لاش ریل گاڑی کے ذریعے سے قادیان بھیجی گئی، جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری پاکستان بننے تک زندہ رہے۔ اسی طرح ایک اور جھوٹ، مرزا نے اپنی آخری کتاب چشمہ معرفت میں یہ لکھا کہ میرا آخری دشمن عبدالحکیم خان، وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔ یہ پہلے چونکہ قادیانی کے متعلقین میں سے تھا، بعد میں نکل گیا اس جماعت سے، دعویٰ کیا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں، یعنی مرزا، اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا، یہ عبدالحکیم کے بارے میں کہا، مگر مجھے خدا نے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اور خدا اسے ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا، سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالی کی نظر میں صادق ہے، سچا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ عجیب بات یہ ہے، یعنی اور پھر اس تاریخ کے آنے سے پہلے پتہ نہیں آیت کریمہ پڑھائی گئی اور کیا کیا کرایا گیا تاکہ یہ عبدالحکیم ہلاک ہو جائے، لیکن ہوا یہ کہ 26 مئی 1908 کو مرزا ہلاک ہو گیا اور عبدالحکیم مرزا، عبدالحکیم ڈاکٹر مرزا کے مرنے کے 11 سال بعد تک زندہ رہے اور 1919 میں جا کے فوت ہوئے۔ گویا جھوٹ کی انتہا ہے، اتنے جھوٹے دعوے۔ جو شخص اس قسم کا جھوٹا ہو، جس کے دعووں، جس نے 86 کتابوں میں 84 دعوے کیے اور ہر دعویٰ دوسرے سے نرالا ہے، اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، 7 ستمبر 1974 میں امت مسلمہ کی اور خصوصاً پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو متفقہ فیصلہ دیا ہے، وہی امت کی متفقہ رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ ختم نبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ حتمی قرآن و سنت کی قرآن و سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اس میں جو شخص بھی شک کرے گا کسی قسم کا، اور حضور کے بعد کسی نبی کے نبی کی حیثیت سے آنے یا کسی رسول کے رسول کی حیثیت سے آنے کا دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عقیدے پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا۔